جب دین کی بات سنائی جانی ہو نا وہاں نماز طویل نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ جو اس کو مختصر کر کے, کیونکہ دین کی سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو دین کی بات سنائی جا رہی ہے اس کا درجہ نوافل سے بڑھ کر ہے, لہذا نوافل کو موقوف کر دینا چاہیے, بس پھر سنت اور وتر پہ اکتفا کر کے اور اس بات کو سننے بیٹھ جانا چاہیے, یا کہیں جانا ہو تو وہاں چلے جائیں تاکہ دین کے کام میں حرج نہ ہو, کہ ہماری وجہ سے رکاوٹ نہ پڑے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين, أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. ظاہری اور باطنی گناہوں سے بھی, ظاہری گناہوں سے بچو, باطنی گناہوں سے بھی بچو. پھر اور مزید اس کی تقسیم ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو, بڑے گناہوں سے بھی بچو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ اس کا کوئی ضرر نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. یہ سمجھنا بہت غلط ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سانپ تو بھائی سانپ ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. چھوٹے سانپ سے ہم احتیاط نہیں کر سکتے, اس سے بھی احتیاط کر. بڑا سانپ ہے چھوٹا سانپ, دونوں خطرناک ہیں. ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ تصویر کھینچوانا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ تو حضرت نے سوال کا جواب دیے بغیر اس سے یہ فرمایا, الزامی سوال کیا, فرمایا کہ کپڑے کے بکسے میں آگ رکھتے ہوئے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بڑا انگارہ ہے یا چھوٹی چنگاری ہے؟ بس اگر عقل مند ہوگا تو اس جواب پر سمجھ گیا ہوگا, مسئلہ سمجھ گیا ہوگا. حضرت قامت ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا بھائی میرے پاس آیا, میرے گھر پہ آیا, تو میں نے اس کے لیے مچھلی بنائی. مچھلی بنانے کے بعد مچھلی ہم نے کھائی, تو اس کو اس کے کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونے کا موقع آیا, تو میں نے, فرماتے ہیں پڑوس کی دیوار تھی کچی مٹی کی ہوتی تھی دیواریں, تو اس نے سے مٹی لے لی اور وہ ہاتھ اس پہ مل کے ہاتھ دھو لیے, پانی بہا لیا. اس وقت ایسے ہی کیا جاتا تھا. فرمایا 40 سال ہو گئے آج تک مجھے اس بات کا غم ہے, ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا کہ پڑوس کی دیوار سے بغیر اجازت کے فائدہ اٹھائے, یہ مٹی کیوں لی؟ جو گناہوں کے ضرر کو سمجھنے والے ہیں, یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا. مثقال ذرہ, یہ مثقال ذرہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا, بزرگوں نے فرمایا کہ جب دھوپ روشن دان کھلا ہوا ہو اور دھوپ آ رہی ہو کمرے کے اندر, باقی کمرے میں سایہ ہو, روشن دان سے صرف دھوپ آ رہی ہو, تو اس دھوپ کے اندر دھوپ کی شعاؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ ہے مثقال ذرہ, یہ ذرہ, اتنا ذرہ جو ایک ذرہ ہو وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں, یہاں بات ہو رہی ہے ایک کی. اتنا سا عمل بھی کسی نے نیک کیا ہوگا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے شر ذرہ برابر شر کیا ہو اس کا بھی نقصان پہنچے گا. اسی لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ, یہ مت سمجھنا کہ چھوٹا ہے گھر گزرو, نا نا نا, اس کا بھی نقصان ہے. ہر نیکی میں خاصیت ہے جنت میں لے جانے کی, چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو, اور ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی, جہنم میں پھکوا دینے کی, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور زاویہ نظر اگر ہم تبدیل کر لیں تو بات ہماری بات بن جائے گی. زاویہ نظر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے, تو یہ غلط ہے. یہ سوچیں کہ نافرمانی کس کی ہے, گناہ تو چھوٹا ہے, نافرمانی تو بڑے کی ہے, اور بلکہ سب سے بڑے کی ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, اللہ اکبر. تو نافرمانی تو بڑے کی ہے, یہ سوچیں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں. جو اس نظر سے دیکھے گا اس کی نظر میں صغیرہ چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں رہے گا. اور یہ جو فقہا نے تقسیم فرمائی ہے نا صغیرہ اور کبیرہ کی, اس کا ہم نے غلط مطلب لے لیا ہے. انہوں نے یہ تقسیم اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے, یہ انہوں نے تقسیم اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم چھوٹے گناہ کرتے چلے جائیں. انہوں نے تو یہ تقسیم اس لیے کی تھی کہ یہ بڑے گناہ ہیں, انہیں مت کرنا, ان سے بہت زیادہ بچنا, بچنا تو ان سے نہیں لیکن ان سے بہت زیادہ بچنا ہے, اس لیے انہوں نے تقسیم کی تھی کہ بڑے گناہوں سے بہت زیادہ بچو. ہم نے اس کو الٹا لے لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر الاثم ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بھائی میوزک ہے, یہ میوزک ہے, ذرا توجہ کریں حضرت, یہ میوزک ہے آپ کے, اس میں یہ گناہ ہے, حرام ہے, یہ اس کو تبدیل کریں. ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے وقت ایسا زمانہ آنے والا ہے قیامت کے قریب کہ ہر آدمی کے پاس گانے بجانے کا آلہ ہوگا. یہ اب کون مسجد میں لے کر آپ آلے کو داخل ہو, یہ حدیث اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, اور آج اچھی طرح یہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ, کہ یہ موبائل ہر ایک کی جیب میں, جس نے اس کے اندر میوزک لگا رکھی ہے تو وہ بس گانے بجانے کا آلہ لے کے داخل ہو رہا ہے اور خوب بجا رہا ہے اس, اور قیامت کی جیتی جاگتی نشانی ہے. اور بعض لوگ ذرا کچھ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, حد میں نہیں رہتے, وہ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اذان لگا لیتے ہیں, تو اذان کو یہ خدمت انہوں نے سپورٹ کر رکھی ہے, اذان کو, اذان جیسے عمل کو, کہ اے اذان تو مجھے بتایا کر کس کا فون آیا ہے. انہوں نے اذان کی یہ قدر کی ہے, انہوں نے اذان کے عمل کی یہ قدر کی ہے کہ حرم شریف کی اذان لگائی گئی, وہ اذان ان کو بتاتی ہے حضرت آپ کا فون آیا فلاں دوست, یا تلاوت لگا لی, وہ تلاوت قرآن ان کو بتاتی ہے حضرت آپ کا فون آیا ہے فلاں دوست کا. یہ حال ہے لوگوں کا, اور ایک کان پہ جو نہیں رہتی کہ ہم کر کیا رہیں گے, یہ کس طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم والے راستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہر چیز کو استعمال ایسی تھوڑی کہ بس آ گئے روڈ پہ، گاڑی چلانی سیکھ لیا گاڑی لے لی روڈ پہ آ گئے، موبائل چلانا آتا نہیں موبائل جیب میں رکھا ہوا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سیکھو تو صحیح کیا احکامات ہیں اس کے، علماء سے پوچھنا چاہیے کیا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک بوڑھے سے کسی، وہ گناہ کر رہا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ گناہ کر رہے ہو، آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں پاؤں تو لٹکے ہوئے باقی جسم تو باہر ہے، پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں لیکن باقی جسم تو باہر ہے نا، کرتے رہو گناہ. یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمام گناہوں سے بچو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہوں سے بچو، باطنی گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ اور ظاہر الاسم. یہ الاسم جو ہے الف لام جنسی ہے، اس میں چھوٹے گناہ بھی داخل ہیں بڑے گناہ بھی داخل ہیں، اور باطنی گناہ بھی جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہری بھی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب اس میں داخل ہیں. ان سب سے بچنا پڑے گا، اور جہاں جہاں گناہ ہو جائے وہاں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، تب جا کے ہمارا کام بنے گا. کیوں بھائی، اگر مچھلی کو دریا سے آپ نکال لیں تو وہ کیا چین سے لیٹی رہتی ہے یا تڑپ کر دریا میں واپس جانے کی کوشش کرتی ہے؟ تو گناہ کر لینا ایسا ہے جیسے مچھلی باہر آ گئی پانی سے، اور مچھلی کا پانی سے باہر آنا مچھلی کی موت ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم عجیب آدمی ہے، وہ فرماتے ہیں گھر سے در خشکی ہزارہ رنگ ہار، ماہیارا با یبوسا جنگ ہار. کہ اگر مچھلی سے یہ کہا جائے مچھلی تم یہاں خالی پانی میں ہی رہتی ہو، باہر بہت رنگینیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بازار ہیں، ذرا وہ بھی تو دیکھو، جاتے پانی میں پڑی رہتی ہو، تو وہ کہے گی کہ گھر کے در خشکی ہزارہ رنگ ہار. اگر کے خشکی میں بہت رنگینیاں ہیں، ماہیارا با یبوسا جنگ ہار، لیکن مچھلیوں کی خشکی کے ساتھ جنگ ہے، وہ نہیں، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا خشکی کے ساتھ، موت ہے ان کی، خشکی کی طرف جانا ان کی موت ہے. اس لیے فرمایا کہ ظاہری گناہ سے اور باطنی گناہ سے دونوں سے بچنا پڑے گا، اور چھوٹے گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی. تو فرمایا ہاں بڑے گناہوں سے زیادہ بچو، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر الاثم ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ، کبائر سے جن سے تم روکے جا رہے ہو، ان سے بچ جاؤ، تم رک جاؤ، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف فرما دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والے گھر میں تمہیں داخل کریں گے، یعنی جنت میں تمہیں داخلہ نصیب فرمائیں گے. سمجھنے کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے سے گناہوں سے کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیا کرتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ نعمت دے رکھی ہے، یہ معجزہ دے رکھا ہے کہ میں مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے ایک مردہ کو زندہ کیا، اور وہ فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہوا، اس سے پوچھا کہ تو کس حال میں ہے؟ اس نے کہا کہ کنت حمالا، میں حمال تھا، حمال کہتے ہیں لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جانے کو، اجرت دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے جائے سامان وغیرہ، اس آدمی کو حمال کہا جاتا ہے، اپنا معاوضہ لے لے، مزدوری لے لے. تو اس نے کہا کہ میں حمال تھا دنیا کی زندگی میں، ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ میری لکڑیاں ہیں، ذرا یہ فلاں جگہ تک پہنچا دو. تو میں وہ لکڑیاں لے کر جا رہا تھا، بڑی بڑی لکڑیاں تھیں، تو بڑے لکڑیوں کے اندر ایک چھوٹے تنکے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک تنکا میں نے توڑ لیا اور اس سے خلال کر لیا، اپنے دانت وانت صاف کر لیے اور اس کو پھینک دیا. آج تک اس کے فانا مطالبم بہ منذ موتی، اپنی موت سے لے کر اب تک مجھ سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تو نے یہ عمل کیا کیوں تھا، کیوں یہ تنکا لیا کسی کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے، تو نے ایک تو تنکا لیا، توڑ لیا اس کو، اور پھر تو نے استعمال بھی کیا اس کو، اور پھر پھینک بھی دیا اس کو، کیوں کیا تو نے یہ؟ تو موت کے وقت سے آج تک میں اس کے مطالبے سے نہیں نکل سکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے. فانا مطالبم بھی منذ موتی، اپنی موت کے بعد سے آج تک میں مبتلا ہوں مطالبے میں. وہاں نہر جمن کی کھدائی ہو رہی تھی ہندوستان میں، انگریز ایک افسر تھا، حضرت شیخ نے لکھا ہے، مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ، آپ بی جی میں واقعہ لکھا ہے، یہ آپ بی جی پڑھنی چاہیے، حضرت شیخ کی جو آپ بی جی ہے. میں طلبا سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی چھٹیوں کے زمانے میں آپ بی جی اور اشرف السوانح پڑھو، اس کا مطالعہ کرو. وجہ اس کی یہ ہے، یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ہمارے بزرگوں کا مزاج کیا تھا. جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں اور نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کا مزاج تھا کیا، وہ تھے کیا وہ لوگ؟ جب تک ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اور جب پتہ نہیں چلے گا تو ہم ان کے جیسے بنیں گے کیسے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب آدمی کو علم ہوگا تبھی تو عمل ہوگا، علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا عمل. اس لیے یہ دو کتابیں، اشرف السوانح کی تو خیر اردو ذرا گاڑی ہے، لیکن یہ آپ بی جی کی اردو عام فہم ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، لہذا آپ بی جی ہی پڑھ لیجیے. تو اس میں حضرت شیخ نے یہ لکھوایا ہے کہ ایک نہر جمن وہاں پر تھی، اس کا نام جمن نہر تھا، اس کی کھدائی ہو رہی تھی، کھدائی کے دوران سونے کا بہت بڑا ٹکڑا نکلا، یعنی کئی آدمیوں نے اس کو مل کر نکالا، اور پھر ایک مزدور لے کر آیا انگریز افسر کے پاس کہ یہ صاحب جی یہ نکلا ہے وہاں سے سونے کا بہت بڑا ٹکڑا، یہ چاہتے یہ مزدور تو آپس میں بانٹ لیتے اس کو، پتا بھی نہ چلنے دیتے، مگر اس کے پاس لے کر گئے، اس نے اندراج کیا کہ یہ کھدائی کے دوران یہ ٹکڑا نکلا ہے. پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، یہ انگریز افسر میجسٹریٹ بن گیا، تو اس کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس جرم میں کہ اس آدمی نے ایک بچی کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنے ہوئے تھے، اس نے وہ تھے تانبے کے، اس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، سنہری پانی چڑھا ہوا تھا، وہ سمجھا کہ سونے کے ہیں، اس نے پورا ہاتھ کاٹ لیا اس بچی کا، اور وہ تھے بھی نہیں سونے کے، اس دھوکے میں کہ یہ سونے کے ہیں اس نے پورا بچی کا ہاتھ کاٹ لیا اس ظالم، وہ لایا گیا. جب اس کے سامنے لایا گیا تو یہی انگریز میجسٹریٹ جو اس نے کہا تو وہی مزدور نہیں ہے جو اس دن نہر جمن میں کھدائی ہو رہی تھی تو سونے کا بہت بڑا ٹکڑا لایا تھا، جب تو تم نے یہ ایمانداری دکھائی اور آج یہ اس حرکت پہ تو اتر آیا کہ پیتل کی وہ دو وہ کنگن تھے اور وہ بھی تم نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا بچی کا. تو اس نے کہا ہاں صاحب جی، بات یہ ہے اس وقت ہمارا عقیدہ یہ تھا، ہماری سوچ یہ تھی کہ جو حرام کا مال ہو وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور آج ہماری سوچ یہ ہے جو آ جائے جیسا بھی آ جائے بس لے لو. دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، ڈرنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، جو ڈرتا نہیں ہے وہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنی حفاظت ہٹا لیتے.
کہ اس ظالم کو تو ڈر ہی نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں جا رہا ہوں اس جگہ سے, میں وہاں بازار سے گزروں گا, کچھ نہیں ہوگا مجھے. وہ بھائی اللہ کے بندے بازار سے مت گزر جب دوسرا راستہ موجود ہے, تو اگرچہ وہ لمبا ہو وہاں سے چلا گا. کہ نہیں جی مجھے کچھ نہیں ہوگا, بس ایسے ہی لوگ پھر مبتلا ہوتے ہیں نظر بازی بد نظری. نامحرم عورتوں پہ ان کی نظر پڑتی ہے اور پھر وہ ان کو خود اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا, اور آپ معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو, ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. زین العین ان نظر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا زنا ہے. زین العین ان نظر, آنکھوں کا زنا ہے بد نظری, آنکھوں کا یعنی آپ انداز کو دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصل میں کہا ان نظر زین العین, یوں تھا خبر کو مقدم کیا مبتدا کو مؤخر کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے یہ, خبر کو مقدم کر دیا حالانکہ خبر آخر میں آتی ہے, مبتدا پہلے آتا ہے عربی قواعد کے اعتبار, مبتدا کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم کیا. جملہ یوں تھا بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, النظر زنا العین, یوں نہیں فرمایا آنکھوں کا زنا ہے بد نظری. تو اس میں زور ہے, قوت ہے, ڈرانا ہے. اگر کوئی سعادت مند ہوگا وہ ہل کے رہ جائے, اتنا خطرناک عمل ہے یہ, ایسا ڈرایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, آج کل تو بے پردگی عام ہے اور کوئی اس لیے گنجائش ہے. خود ہی اپنے مفتی, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اس نے کہا کہ بس گنجائش ہے کیونکہ بد نظری بہت ہے. اگر ایسی بات ہے تو آئیے میں ملوا سکتا ہوں ایسے لوگوں سے آپ کو, کہ جن کی پورے دن میں ایک نظر خراب نہیں ہوتی, پورے دن میں ایسے لوگ ہیں اسی معاشرے میں. اور یہ نہیں کہ وہ کہیں کمرے میں بند رہتے ہیں, سر سید یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, این ڈی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ان لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں, نوجوان ہیں, ایک نظر خراب نہیں ہوتی. ہمارے ویر بھائی ہیں کلیم صاحب, وہاں ڈیٹرائٹ میں رہتے ہیں, میرے سامنے انہوں نے حضرت والا کو بتایا, ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, جہاں پر میں پڑھتا ہوں وہ جب وہاں گئے تھے تو حضرت نے ان کو سکھایا تھا کہ دیکھو معمولی لباس پہننا, عمدہ لباس مت پہننا, سر کو یا تو حل کرا کے رکھنا یا چھوٹے بال رکھنا, سر پر امامہ پہننا اور ہاتھوں میں تسبیح رکھنا, تسبیح بس اس طرح جانا. تو وہ کہنے لگے میں یہ عمل کرتا ہوں میری نظریں خود ہی نیچے ہو جاتی اور ایک نظر خراب نہیں ہوتی. انہوں نے خود بتایا حضرت ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں جس جگہ سے میں ہو کر گزرتا ہوں وہاں یونیورسٹی کا سوئمنگ پول ہے, وہاں ایسے ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ ایک باحیا آدمی کے لیے ناقابل برداشت مناظر ہوتے ہیں وہاں پر, یہ وہ سوئمنگ پول میں جو راستے میں پڑتا ہے, مگر آپ کی برکت سے ایک نظر خراب نہیں ہوتی. جو دل میں آپ مسیح ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی, ہزار بیٹھے ہنسی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. اللہ جس کے دل میں ہو وہ, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سبزی کی مارکیٹ میں کوئی بادشاہ یا وزیر سبزی چراتے ہوئے پکڑا گیا ہو, پیاز چراتے ہوئے پکڑا گیا, کبھی آیا اخبار میں؟ کیوں نہیں آیا؟ اس کو وزارت حاصل ہے, بڑی چیز حاصل ہے, وہ ان کو ان چیزوں کو دیکھے گا, پیاز کو اور آلو چرائے گا وہ. لہذا جس کو اللہ حاصل ہوتے ہیں, جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں, وہ ان حسینوں کا پیاز آلو نہیں چراتا جس کی نظر اللہ پر ہوتی. نہ جانے ہم نے کیا, یہ گھروں میں ہمارے شرعی پردہ نہیں ہے. ہم سر ہم کہتے ہیں حکومت نے یہ کر دیا, ارے حکومت نے کیا کیا, ہم سب ہمارے اختیار میں ہی, تو ہمارا کیا درا ہے سب. ذرا آپ اپنے اپنے اپنی ذات سے جائزہ لیں, پھر اپنے گھر کا جائزہ لیں. ہمارے گھر میں تصویریں نہیں ہوتی جاندار کی, ہمارے گھر میں ایک مرتبہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی نورانی قاعدے پر آپ ان کا نام لکھا ہوا دیکھیں گے, حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ان کے پاس آئے، رات کو تشریف لائے، کھانا وانا کھلایا، فرمایا صبح کو فجر کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا، مگر ابھی نہیں بتاؤں گا، ایک چیز دکھاؤں گا صبح فجر کے بعد. جی جی اچھا بہت اچھا. فجر کے بعد نکلے، نماز پڑھ کے نکلے، پانی پت کی گلیوں میں ہر گھر سے، پانی پت کے ہر گھر سے ساتوں قراتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سچ بتائیں آج ہمارے گھروں سے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ ٹی وی چلنے کی، گانے چلنے کی آتی ہے؟ تو برکتیں اتریں گی اس سے. تصویریں لگی ہوئی ہیں تو فرشتے آئیں گے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورۃ ولا کلب. اللہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جہاں پر وہ تصویریں ہوں جاندار کی اور کتا ہوں. اور شرعی پردہ نہیں ہے، دیور کا بھابھی سے پردہ نہیں ہے، خالہ ذات ماموں ذات بہنوں سے کوئی پردہ نہیں، جتنی ذات بہنیں ان سب سے پردہ فرض ہے. اور پھر ماموں مامی چچی اور دائی، ان کے بارے میں تو ہمیں سبق یہ ملا ہے شیطان سے کہ انہوں نے ہمارا پیشاب پخانا دھلایا ہے یا انہوں نے ہمیں گود میں اٹھایا ہے، بس یہ ہمیں سبق ملا ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا سبق. اس بھائی اگر انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہے یا پیشاب پخانا دھلایا ہے، چلیے دھلایا ہوگا، اس وقت بچپن تھا آپ کا، نابالغ تھے آپ، بچے تھے، اب کے احکامات الگ ہیں، آپ پردہ کرو ان سے، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے پردہ کرو، اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کے بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اگر اللہ کا بننا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی رسوائی سے، میدان محشر کی بے عزتی سے بچنا ہے تو کرنا پڑے گا یہ. یا تو یہ کر کے آپ یہاں بے عزت ہو جائیں لوگوں میں، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یہاں بے عزت ہو جائیں لوگوں میں کہ یہ تو ملہ ہو گیا. ہاں ہو گیا ملہ، بس ٹھیک ہے، دقیانوسی ہو گیا، ملہ ہو گیا، 1400 سال پہلے کی نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. کہنے دیں ان کو، آپ یہاں کی بے عزتی آپ برداشت کر لیں، وہاں کی بے عزتی بہت بڑی بے عزتی ہے جو میدان معاشر میں ہوگی، جو جنت میں ہوگی، جو جہنم میں بے عزتی ہوگی، جو میدان معاشر میں ہوگی، اور جو قبر میں پٹائی ہوگی، اس سے تو بچ جائیں گے ہم. یہاں کی کیا چیز، کیا ہے مخلوق، کیا چیز ہے بھائی؟ اور یہ اگر ان سے تھوڑا سا ہم کڑوی کسیلی برداشت کر لیں تو ایک وقت آئے گا یہ خود ہی دعائیں کرانے آ جائیں گے، یہ خود ہی مانیں گے کہ ہاں تم صحیح تھے، ہم غلط تھے. مگر اس کے لیے نہ کریں ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے اللہ والے بنیں، اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑیں. اگر کوئی غلط نیت سے بھی گناہ چھوڑے، غلط نیت سے تقوی اختیار کرے، اس کو بھی عزت مل جائے گی. لیکن ہم اس کے لیے نہ کریں ہم. زبان ہے وہ ہماری غلط استعمال ہو رہی ہے، کان ہمارے غلط استعمال ہو رہے ہیں، دل میں گندے خیالات پکائے جاتے. کیوں نہیں ہوگا؟ جب سارا دن بدنظری کرے گا آدمی تو دل میں خود ہی گندے خیالات آئیں گے، دل کی کیسے حفاظت ہوگی؟ اور یہ تو اتنا گندا عمل ہے دل میں گندے خیالات پکانا، کہ یہ گویا آپ نے یہ جو وضو خانے میں پانی آتا ہے نا، یہ ٹنکی سے آ رہا ہے، ٹنکی کو ہی پھاڑ کے رکھ دے، اس کی دیواریں توڑ دے، کیا ہوگا؟ سارا پانی وہیں بہ جائے گا. تو عبادات جو ہم کرتے ہیں، جو نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تسبیحات کی، ان کا نور دل میں جمع ہوتا ہے، دل میں، یہ دل کے ٹینک میں جمع ہوتا ہے، اور دل میں گندے خیالات پکانے سے وہ سارا نور ضائع ہو گیا. لوگوں کی حقارت دل میں ہے کہ بھائی کوئی دین کے جس شعبے میں ہم لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہو تو اس کی حقارت دل میں ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص مخلص ہی نہیں. جس کا یہ جذبہ ہو دل میں کہ بھائی ہم جس شعبے میں ہیں یہ سب سے اچھا, یہ اور یہ فلاں جو شعبہ یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, تو یہ تو اخلاص ہے ہی نہیں بھائی. آپ کی خدمت ہی قبول نہیں ہوئی جو آپ کر رہے ہیں, جس چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں, یہ گیا آپ کا سارا عمل. کسی کی حقارت دل میں آ گئی تو گیا عمل سارا. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پہلے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں, ورنہ جھاپڑ پڑتے ہیں. جھاپڑ پڑتے ہیں, جھاپڑ پڑیں گے اور پاپڑ کھانے کے لیے تو پاپڑ پہلے بیلنے پڑتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کو ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے. چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, ظاہری گناہ, باطنی گناہ سے بچنا ہی تو تقوی ہے. بس اس سے بچو. المتقی من یتقی الشبہات, متقی تو وہ ہے جو گناہ تو دور کی بات ہے, گناہ کے شبہ اور شک سے بھی بچتا ہے. اس لیے بھائی, اور یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس کا بھی راستہ متعین ہے. ہم اپنی سوچ درست کر لیں ذرا. یہ راستہ متعین ہے ہر چیز کا. یہ تقوی بھی صحابہ کے یہ طریقے سے آئے گا, صحابہ کے طریقے سے آئے گا. کس طریقے سے صحابہ نے تقوی سیکھا ہے اس طرح آئے گا, اس کے بغیر نہیں آئے گا. سیدھی بات ہے. ان کا طریقہ کیا تھا, صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, کہ آپ اپنے وجود مبارک کو, اپنی جان پاک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے, بٹھائیے اپنے آپ کو. یہ صحابہ, یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. اور کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہ, یہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے, ہم اللہ کے ہو جائیں. یریدون وجہ, یہ جو مرید کا لفظ ہے نا, مرید, یہ تصور بلا دلیل نہیں ہے. یہ مرید کا لفظ یہیں سے نکلا ہے, یرید سے. فاعل کا صیغہ مرید ہے. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے مرید کا لفظ. شیخ کی صحبت میں بٹھایا, شیخ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھیے مریدوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بٹھائیے اپنے آپ کو, تاکہ ان کے اوپر آپ کے جو آپ کا کو تعلق معلّہ حاصل ہے اس کے اثرات ان پر پڑیں. یہ بھی اللہ والے ہو جائیں, یہ صحابہ بھی اللہ والے ہو جائیں, کمال درجے کو پہنچ جائیں. ایک تو یہ, ایک شخص واحد کی صحبت اس کو لازم کیا گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کا عمل, کیا عمل رہا؟ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع, ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, یعنی ہم صحابہ, یہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیاہ کی کتابوں میں روایات موجود ہیں, صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقوی سیکھیں. حالانکہ تقوی سیکھ چکے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر حضور کے انتقال کے بعد بھی, آپ کے وصال کے بعد بھی, صحابہ نے اپنے آپ کو شیخ کی صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. کیوں بھائی؟ میں اب پوچھتا ہوں, کیا یہ صحابہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے, کیا انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. تو یہ متعلم بھی تھے, انہوں نے علم دین سکھایا بھی تھا, تو یہ معلم بھی تھے امت کے. انہوں نے جہاد بھی کیا تھا, تو یہ مجاہد بھی تھے. انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کیا تھا, یہ دعوت اور تبلیغ میں بھی لگے ہوئے تھے. ان تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور پھر یہ کام بھی کر رہے ہیں. کہ تقویٰ کے لیے تقویٰ ہمارا برقرار رہے, تقویٰ میں ترقی ہو. ہم ایک شخص واحد حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. میں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی, یہ تو کرنا پڑے گا سب کو, یہ تو کرنا پڑے گا. کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہو, دین کا ہی کوئی کام کیوں نہ ہو, وہ بھی اس سے مستقبل نہیں, اس کو بھی کرنا پڑے گا, ورنہ تقویٰ نہیں آئے گا اس کے پاس. یہ بڑے دھوکے کی بات ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. میں تو صحابہ کی روایات پیش کر رہا ہوں, ہم صحابہ کے خلاف چل رہے ہیں. سوچ ہی ہماری غلط ہو گئی کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ ہے, کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کی ضرورت نہیں کہ وہ تقویٰ کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھے. اس کا دوسرا مطلب یہی ہے. جو راستہ ہے نا, راستہ وہ یہی ہے جو میں راستہ بتا رہا ہوں, یہی ہے وہ. اس لیے تو کوئی بھی دین کا کام ہو, صحابہ مجاہد نہیں تھے, انہوں نے جہاد نہیں کیا, پھر بھی وہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, ان کی توبہ اٹھاتے تھے تقویٰ سیکھنے کے لیے. وہ مبلغ بھی تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کیا, پھر بھی وہ چپک کے رہتے تھے, یہ بھی کام کرتے تھے. معلم بھی تھے, متعلم بھی تھے, دین سیکھا انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو متعلم ہوئے, دین سکھایا تو معلم ہوئے. تو بھائی یہ تو کام کرنا پڑے گا. میں تو صاف بات بتا رہا ہوں, وہ حضور کے طریقے پر ہی نہیں ہے. جو کسی شیخ کے پاس نہیں جاتا اور ضرورت نہیں سمجھتا, وہ حضور کے طریقے پہ نہیں ہے. اور حضور کے طریقے پہ آئے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ تین چیزیں ہیں, تین چیزیں یاد رکھیں. ربنا وابعث, میں آیت سے ثابت کرتا ہوں, دلیل دیتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اگر قاری صاحب یہاں پہ اگر سنا رہے ہوں قرآن شریف, اور اگر یہ آیت چھوٹ جائے اور وہ یوں پڑھ لیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ انک انت العزیز الحکیم, تو پیچھے سے لقمہ آئے گا نا کہ ویزکیہم ہے, ویزکیہم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. میں بھی لقمہ دے رہا ہوں لقمہ, کہ یہ ویزکیہم ہم نے چھوڑ دیا. کیوں بھائی, کامیابی اللہ نے پورے دین میں رکھی ہے یا ناقص دین میں؟ پورے دین میں تو پورے دین میں تو تزکیہ بھی داخل ہے کہ کسی آپ شیخ سے اپنی اصلاح کرائیں, یہ بھی داخل ہے. لہذا جس نے کسی شیخ سے اپنی اصلاح ہی نہیں کرائی, تزکیہ نہیں کرایا, تو اس کا دین کا مکمل ہوا؟ اس شخص کا دین ہی ناقص ہے, نامکمل ہے. لہذا مکمل دین پر مکمل کامیابی اور نامکمل دین پر نامکمل کامیابی. سن لے اس بات کو, مکمل دین پر مکمل کامیابی ہے, ناقص اور نامکمل دین پر نامکمل کامیابی ہے. اور دین مکمل ہوتا ہے, تزکیہ بھی اس کا ایک شعبہ ہے. تزکیہ کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے دین مکمل ہوگا. اور تزکیہ کسی ایک شیخ سے ہوتا ہے, کوئی ایک متقی, صادق متقی, جیسے حضرت مسور ابن مکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, ایک شخص واحد کے ساتھ, تاکہ ہمارا تقویٰ ترقی کرے, ہم تقویٰ کو سیکھیں, تقویٰ برقرار رہے. تو نبوت والے راستے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجئے. وہ کیا کرے؟ اس کے تین کام ہوں. یتلو علیہم آیاتک, ان لوگوں پر, تیری مخلوق پر تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے. یہ دعوت اور تبلیغ ہے. کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر سورہ نساء تک آیتیں پڑھتے تھے؟ حتیٰ سریما قدماؤ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ورم آ جاتا تھا آپ کے مبارک قدموں پر. یہ اپنی تلاوت تھی. یہ والی جو یتلو علیہم آیات تھی, یہ وہ والی تلاوت نہیں ہے. یہ تلاوت ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے. تو یہ دعوت و تبلیغ ہو گیا, یہ ثابت ہو گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ مدرسہ ہو گیا, سیکھنا سکھانا, یہ مدرسہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما, یا تو تم عالم بنو, عالم بن کر سب کو سکھاؤ, دین سکھاؤ, یا متعلم رہو, سیکھنے والے رہو, سیکھتے رہو. دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے تمہارے اندر, یا عالم ہو یا متعلم ہو, یعنی تم دین عالم ہو کر لوگوں کو سکھاؤ یا خود سیکھتے رہو بس. اور تیسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ ہو. تزکیہ, تزکیہ کہتے ہیں دل میں سے جو دل کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی, روحانی بیماریوں سے نجات, غیبت سے, بغض سے, حسد سے, کینہ سے, حب جاہ سے, ریاکاری سے, حب مال سے, بد نظری سے, دل میں گندے خیالات پکانے سے, یہ تمام بیماریاں ہیں, روح کی بیماریاں ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے یا کسی کام کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھنا, یہ بھی تکبر ہے. اگر امام یہ سمجھ لے کہ میں مؤذن سے بہتر ہوں, میری امامت, میں امام ہوں, مؤذن مؤذن ہے, تو یہ تکبر ہے, ختم ہو گئی بات, اس کی امامت گئی کام سے. یا مؤذن نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا کہ میں, مجھے تو منہ اندھیرے اٹھنا پڑتا ہے, اذان دینی پڑتی ہے, زیادہ محنت تو میں کر رہا ہوں, اس کی اذان گئی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہاتھ رکھا کرو منہ پہ, ہاتھ رکھا کرو. اذا تثاءب احدکم فلیضع یده علی فمه فان الشیطان یدخل. جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ رکھ کے منہ پر, اگر نہیں کرو گے تو شیطان داخل ہو جائے گا, پھر وہ جو چاہے کرے, دشمن داخل ہو گیا اندر. ایسے لوگوں کو ہی وسوسے کی بیماری ہوتی ہے, بالآخر پاگل پن ہو جاتا, پاگل ہو جاتے ہیں, نفسیاتی ہو جاتے ہیں. اگر یہ بچے نہیں, یہ بیماری ایسی پیدا ہوتی ہے سنت کے خلاف چلنے سے. کوئی سنت پہ چلنے والا کوئی پاگل ہوا ہو تو دکھاؤ مجھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نماز سکھاتے تھے میواتیوں کو, جو تبلیغ کو بھی تبلیغ کہتے تھے, دال سے غین نہیں نکلتا تھا ان سے, تبلیغ, ان کو نماز سکھاتے تھے. اور حضرت کی نماز جاندار تھی, بہت جاندار نماز. تو فرماتے تھے کہ میں مراقبہ کرتا ہوں کہ الیاس, اگر تو نے اپنی نماز کو ان لوگوں کی نماز سے بہتر سمجھا تو تیری نماز گئی. حالانکہ ان کو تو تبلیغ کہنا نہیں آتا تھا, ان کی نماز کیسی ہوگی آپ بتائیے, کیا سورہ فاتحہ ہوگی, کیا وہ تلاوت کرتے ہوں گے, کیا اتحیات اور کیا دعائیں قنوت پڑھتے ہوں گے. میں فرمایا الیاس, اگر تو نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے بہتر سمجھا تو تیری نماز گئی. اگر کسی عالم نے یہ سمجھا کہ یہ تو جاہل ہیں یہ لوگ, اس کا علم گیا, کسی دعوت اور تبلیغ میں لگے ہوئے آدمی نے یہ سمجھا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں بڑا ہے, یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی دعوت اور تبلیغ گئی. کسی مجاہد نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام بڑا ہے, یہ کیا ہے, یہ دوسرے شعبے کیا کر رہے ہیں, اس کا جہاد گیا, ختم ختم ختم. پھر نہیں ملے گا کچھ, بس پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہم. پتہ نہیں ہم کہاں ہیں, کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ. کسی عالم نے یہ سمجھ لیا میں ہوں, میں میرے پاس علم ہے, ان کے پاس کیا ہے, بس گیا, ختم ہو گئی بات. اس کا علم گیا, اس کا علم اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے, بے شک بڑا عالم ہو, لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہوں. تو بھائی, کسی کو اگر میری بات بری لگی ہو, میں معافی چاہتا ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہلے بدمزگی بھی ہوئی ہے اس مسجد میں, میں سب کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کہ بھائی ہم سب ایک ہیں سب, لیکن جو بات بتانے کی ہے وہ تو بتانی پڑے گی, کہیں آپ میرا گریبان نہ پکڑے, جو سچ بات ہے وہ بتانی پڑے گی کہ یہ کام کرنا پڑے گا ورنہ دین مکمل نہیں ہے. اس شعبے کے سب محتاج ہیں, سب محتاج ہیں, تکیے کے سب محتاج ہیں کسی شیخ سے تعلق قائم کرنے کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور کسی ایک سچے متقی کی صحبت میں رہ پڑو, اس کی غلامی اختیار کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد علی الاحاد. جب جمع کے مقابلے میں جمع ہو تو اکائی کی اکائی پر تقسیم ہوتی ہے, یہ اصول ہے. لہذا یہاں یہ نہ سمجھے کہ صادقین کا لفظ جمع ہے, نہ نہ نہ, مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صادق واحد کے ساتھ ہر ایمان والے کو رہنا واجب ہے, واجب. اتقو امر ہے نا, الامر للوجوب, کونو امر ہے, الامر للوجوب. کسی ایک صادق واحد متقی سچے متقی کے ساتھ اس کی غلامی میں رہ پڑو اور اتنا رہو اتنا رہو اتنا آنا جانا رکھو, خالقوم حتی تکونو مثلہم, یہ تفسیر رول مانی ہے, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا رہو اتنا آنا جانا رکھو کسی ایک اللہ والے کے پاس کہ تم اس کے جیسے بن جاؤ, اس کے رنگ میں رنگ جاؤ, اتنا اس سے تعلق قائم کرو. تو یہ تو کرنا پڑے گا بھائی. دیکھ لو ہمارے بزرگوں میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں تھے اور مدرسہ بھی تھا, لیکن انہوں نے وہ غلام تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مرید ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم کہتے ہیں بانی دار العلوم دیوبند, یہ کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کے خلیفہ تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی کو قطب العالم کہا جاتا ہے, بے شک قطب العالم تھے لیکن بنے کیسے قطب العالم؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کی برکت. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الملت کہا جاتا ہے, بے شک وہ تھے. حکیم الامت کہا جاتا ہے, بے شک تھے لیکن بنے کیسے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رئیس التبلیغ کہا جاتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا, بلکہ شروع کیا کیا انہوں نے تو جاری کیا, اس کو زندہ کیا, ہم لوگ تو بھول بیٹھے تھے. تو لیکن یہ بنے کیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ پہلے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار کی, تب کہیں جا کے اللہ نے یہ کام لیا. ورنہ کسی غیر عالم سے اللہ نے یہ کام کیوں نہیں لیا دعوت کا, اور کسی ایسے عالم سے کیوں نہیں لیا جس نے یہ اللہ کی محبت کسی شیخ سے سیکھی نہ ہو؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ساری برکات ہی اسی کی ہیں, دیوبند سے علم حاصل کیا تھا, اور یہ جو درد ہے نا جو آج نظر آ رہا ہے دعوت و تبلیغ کا, یہ خانقاہوں سے ملا. خود فرمایا حضرت نے کہ یہ میرے شیخ کی برکت ہے, میرے شیخ کی, یہ میرے شیخ کی خواہش تھی, تمنا تھی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیخ تمنا شیخ کی ہوتی ہے, مرید کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, سارا دعوت و تبلیغ کی نسبت اپنے شیخ کی طرف کی ہے, یہ ملفوظ ہے حضرت کا. پتہ نہیں بھائی, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اپنی نماز کر رہے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, رمضان آ جاتا ہے تو ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, وتر پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں, بس بس بہت ہے. دنیا کے اندر شیطان نے ہمیں یہ سبق دے رکھا ہے کہ نہیں نہیں بھائی, بہت نہیں ہے یہ, آگے بڑھو, یہ تو بہت کم ہے. دیکھ نہیں رہے اس کے پاس اتنی کوٹھی ہے اور بنگلہ ہے, تم یہیں پڑے رہو, تم کہہ رہے ہو بہت ہے, آگے بڑھو. اور دین کے معاملے میں کہتا ہے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے, بہت کر رہا ہو تم. کیسا دھوکہ ہے یہ. تو بس پورے دین وہاں مجھے ملے تھے ایک صاحب, وہ وہاں پر حرم شریف میں وہ طواف کر رہا تھا میں, انہوں نے آ کر میرے کندھا پکڑ لیا, روک لیا مجھے, ایک عرب تھے انہوں نے مجھے روک لیا, کہنے لگے کہ یہ صاحب کون ہے؟ حضرت والا کی طرف اشارہ کیا, کون ہے؟ میں نے کہا کہ وہ حضرت نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا رکھا تھا کہ وہ بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے, ایک آدمی کو چڑ تھی گلاب جامن سے, گلاب جامن سے چڑ تھی اس کی. تو اس سے کسی نے کہا دیکھ بھائی, کھویا لیا جائے, پھر اس کھوئے کو بھونا جائے, بھون لیا جائے اس کو, پھر اس کو اس کے پیڑے بنائے جائیں, پھر شیرہ تیار کیا جائے اور ان پیڑوں کو اس شیرے میں بسا دیا جائے, تو کیسے مزے کی چیز تیار ہوگی. وہ کہنے لگا ہاں, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو اس سے کہا گیا ظالم, یہی تو گلاب جامن ہے جس سے تو چڑھتا ہے. تو بعض لوگوں کو پیری مریدی کے لب سے چڑ ہوتی ہے. تو بھائی چڑ ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کو, آپ کے اوپر واجب ہے, میرے اوپر بھی واجب ہے, آپ پہ بھی واجب ہے, ہر ایمان والے پہ واجب ہے. اگر چڑ ہے تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ تزکیہ کہہ لیں, احسان کہہ لیں, تزکیہ کہہ لیں, دل کی صفائی کہہ لیں, جو کسی شیخ سے ہی ہوگی, ایسے نہیں ہوگی, جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہوگا. ان کو, شیخ کو جا کے بتایا جائے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے, ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم شرعی پردہ نہیں کرتے، یا یہ فلاں بیماری ہمارے اندر ہے، بد نظری ہے، اوپے جا ہے، اوپے مال ہے، ریاکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بتائیں بیماریاں ہیں، علاج کرائیے. دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو روحانی ڈاکٹر ہیں یہ، ان کو اللہ والوں کو روحانی ڈاکٹر ہی سمجھ لیجئے، اتنی اہمیت دے دیجئے. تو انہوں نے مجھے روکا، کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ من ہوا، یعنی یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بڑے عالم ہیں. تو کہنے لگا نہیں نہیں شیخ، میں تم سے یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں چشتیہ، ہم نقشبندیہ، ہم قادریہ، ہم سہروردیہ. میں اس ظالم کے چے پر حیران رہ گیا کہ عرب ہے اور چے کتنا اچھا نکال رہا ہے، عربی میں چے ہوتا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اس نے یہی کہا، چشتیہ، ہم قادریہ، ہم سہروردیہ، ہم نقشبندیہ. او میں نے کہا واہ بھائی واہ، میں نے کہا شیخ میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے. میں نے کہا شیخ بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے پاس تزکیہ نفس کے لیے جاتے ہیں، کیا آپ نے یہ آیت ہما قرأ هذه الآية، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو میں نے کہا یہ ویزکیہم، یہ ساری تقریر میں نے کی وہیں مطاف میں کھڑے ہو، اب روک لیا تو میں کیا کرتا. تو میں نے کہا یہ یزکیہم تزکیہ، یہ تزکیہ ہے، تزکیہ سے ہے، اور تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور یہ باب تفعیل کی خاصیت تعدیہ ہوتی ہے، لازم کو متعدی بنانے کی ہوتی ہے، یعنی ایک مزکی اور ایک مزکہ ہو. یعنی آپ یوں کہیں کہ زید نے کھانا کھایا تو زید نے خود کھا لیا کھانا بس، لیکن اگر آپ یوں کہیں گے زید نے، یہ فعل لازم ہے، زید نے کھانا کھایا، وہ فاعل پہ تمام ہو گیا. اور اگر آپ یوں کہیں گے زید نے کھانا کھلایا تو اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ کوئی کم سے کم کوئی ایک آدمی تھا جس کو زید نے کھانا کھلایا. یہ پہلے متعدی ہے کہ کم سے کم ایک فاعل ہو، دوسرا مفعول ہو جس پر عمل کیا گیا ہو. تو میں نے کہا یہاں پر بھی یہ تزکیہ پہلے متعدی ہے، تو کم سے کم فیم بغی ان یکون مزکیاں و ان یکون مزکا، کہ ایک مزکی ہو اور ایک مزکا ہو. تو شیخ آپ بتائیے آپ نے کس سے تزکیہ کرایا، اس آیت پہ کہاں سے عمل ہوا، کس شیخ سے آپ نے تزکیہ کرایا؟ بس جب میں نے یہ سوال کیا، عرب ہوتے ہوئے اس کی زبان میں حدیث ہے، اس کی زبان میں قرآن ہے، میں تو عجمی تھا لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی تھی وہ میں نے عربی میں ترجمہ کر کے اس کو بتا دی اور اس سے سوال پوچھ لیا. وہ پہلے 2-3 سیکنڈ تو مجھے دیکھتا رہا، منہ بھی کھلا ہوا ایسے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی، اور بالآخر میدان چھوڑ کے وہ چلے گئے، کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا واہ ہمارے بزرگوں کے کیا علوم ہیں، آج عربوں کے پاس جواب نہیں ہے، جن کی زبان میں قرآن ہے، جن کی زبان میں حدیث ہے، ہمارے بزرگوں نے سمجھا بھی قرآن کو اور عمل بھی کیا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعد میں معلوم ہوا لوگوں نے مجھ سے پوچھا، وہ دیکھ رہے تھے لوگ، دیکھ لیا تھا، کہنے لگے پتہ بھی ہے کون صاحب تھے یہ؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ان سے خوب ڈٹ کے بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال. کہنے لگے یہاں کے جو سی آئی ڈی کے چیف ہیں، یہ سی آئی ڈی ہے. مگر اللہ کا شکر ہے کوئی جواب نہیں تھا، اور اللہ کا شکر ہے یہی میں اب یہاں بھی کہہ رہا ہوں، میں تو یہی رہتا ہوں، اسی کراچی میں رہتا ہوں، آئے میں نے جو باتیں کہی ہیں کوئی غلط ثابت کر دے، کوئی ان باتوں کو غلط ثابت کر دے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی ایک اللہ والے کی صحبت فرض عین ہے، فرض عین، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، کسی ایک اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا فرض ہے، فرض. آپ یہ عشاء کی نماز کوئی چھوڑ دیں آپ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ کیوں بھائی؟ اور جو فجر کی نماز چھوڑ دے، زہر کی نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے رمضان میں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو رائے اس کے بارے میں رکھتے ہیں وہی رائے اس بارے میں رکھیے جو جس نے اپنا شہر نہیں بنایا کسی. بقول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے، جو اپنا شیخ کسی کو نہیں بناتا اس کا شیخ پھر شیطان بن جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، حضرت کا ملفوظ ہے، میں کہہ رہا ہوتا تو چلیے بھائی کوئی بات نہیں. دین داروں کو جو گمراہ کیا ہے شیطان نے نہ جانے کس کس طریقے سے، وہ یہی ہے، چہرے پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہاں نشان لگا ہوا ہے، محراب بنا ہوا ہے یہاں پہ نشانی پہ، مگر شرعی پردہ نہیں کرتے. کہتے ہیں میں تو خالی وہ ٹی وی پہ وہ دیکھتا ہوں، خبرنامہ دیکھتا ہوں. ممانی کسی اکائی سے پردہ نہیں ہے، جن بچیوں کے خالو ہیں اور پھوپا ہیں, اللہ نے بنا دیا, پھوپا بنا دیا آپ کو بچیوں کا, وہ وہاں پھوپا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, پھوپا کرتے ہوئے چلے, یہ پھوپا ہیں یہ جو شرعی پردہ نہیں کرتے جن بچوں, بھائی فرض ہے فرض, جن بچیوں کے آپ پھوپا ہیں ان فرض ہے, جن بچیوں کے آپ اللہ نے آپ کو خالو بنا دیا ان بچیوں سے پردہ کرنا فرض ہے خالو جان پہ, ورنہ وہ بھالو ہے, وہ خالو کا وزن کیا ہے بھالو, جو خالو شرعی پردہ نہیں کر رہا ہے جن بچوں کے وہ خالو ہیں تو یہ بھالو بر وزن بھالو ہوگا. یہ دیور وہ مولانا صاحب راہل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک صاحب آئے, دونوں بیعت ہو گئے حضرت سے, دو بھائی تھے دونوں بیعت تھے حضرت سے, بیعت تھے مرید ہو گئے, اب وہ ملنے گئے اپنے بھائی سے, تو بھابھی ان تعلق کی برکت سے حضرت سے تعلق کی برکت سے انہوں نے شرعی پردہ شروع کر دیا تھا ان کے بھائی نے اور ان کی بیوی نے بھی, تو وہ سامنے نہیں آئی دیور کے, دیور سے پردہ فرض ہے اس لیے نہیں آئی سامنے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت, دیور تو موت ہے, موت سے کیسی وحشت آتی ہے, تو دیور سے بھی ایسی وحشت آنی چاہیے اور دور رہو. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے, تو وہ نہیں آئی, تو یہ بڑے ناراض ہوئے, بھائی نے کچھ چائے وغیرہ پلائی, پیسٹری بسکٹ وغیرہ کھلائے, سب کچھ کیا, خیال رکھا, مگر پھر بھی بہت ناراض ہوئے, بھائی وہ کیوں نہیں آئی, کیوں نہیں ملی وہ آ کے, اور کہنے لگے جاؤ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تخیانوسی ہو تم لوگ. انہوں نے جا کے حضرت سے شکایت کر دی, اب کہ حضرت یہ ہمارے بھائی ہیں, پتے تعلق کر لیا, کہہ رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری جو بیوی ہیں انہوں نے شرعی پردہ شروع کر دیا دیور سے, تو یہ دیور ہے ان کے سامنے نہیں آئی, اس پہ ناراض ہے. حضرت نے ان کو بلا لیا, ان کو بلوایا, وہ آ گئے, فرمایا ہاں بھائی, حضرت نے فرمایا آپ ماں بھائی کے گھر کیوں گئے تھے, پہلا سوال یہ تھا بھائی کے گھر کیوں گئے تھے, تو انہوں نے جواب دیا حضرت بھائی سے ملنے گیا تھا, بھائی سے ملاقات ہو گئی تھی, ہاں ہو گئی, آپ کے بھائی نے آپ کو پوچھا خاطر توازو کی کہ ہاں چائے وغیرہ پلائی, سب کچھ دھیان رکھا, پوچھا تو پھر آپ کیوں ناراض ہیں, اب آپ کی جب آپ نے خود کہہ دیا بھائی سے ملنے گیا تھا, بھائی سے ملاقات ہو گئی, بھائی نے اچھی طرح آپ سے بات چیت کی, سب کچھ کیا, بٹھایا کھلایا پلایا, اب آپ کیوں ناراض ہیں, حضرت وہ بھابھی نہیں آئی تھی ملنے. پھر جو حضرت نے اصلاح کی ہے کہ بھائی بھابھی سے پردہ فرض نہیں ہے, بس پھر انہوں نے کہا حضرت میں بھی توبہ کرتا ہوں, میں غلطی پر تھا, آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں غلطی, مجھ سے غلطی ہوئی, اور میں بھی توبہ کرتا ہوں آئندہ, میں بھی شرعی پردہ کرتا ہوں. یاد رکھیں دوستوں, یہ ہمت نہیں پیدا ہوتی جب تک ہم اہل ہمت کے پاس نہیں جائیں گے, اللہ والوں کے پاس ہمت نہیں پیدا ہوتی. شیطان نے ہمیں مطمئن کیا ہوا, ہاں تم تو نماز پڑھتے ہو, اللہ کے بندے نماز پڑھتا ہے, نماز انوارات ضائع ہو رہے ہیں, نماز کی محنت ضائع ہو رہی ہے ساری, دوسرے گناہوں میں جو تم مبتلا ہو, اس نے دھوکہ دیا. تو جانا آنا بھی کافی نہیں, جانا آنا صحبت میں بیٹھنا بھی کافی نہیں جب تک کہ ہم ان کو اپنی بیماریاں نہ بتائیں. دیکھو اس کا بھی اس کی بھی دلیل دیتا ہوں, کبھی کوئی کہے یہ کہاں سے آ گیا, تصوف بلا دلیل نہیں ہے, کہ بیٹھ ہونا, بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بیعت تین قسم کی ہے, ایک بیعت علی الجہاد ہے, ایک بیعت علی الاسلام ہے, اور ایک بیعت علی الاصلاح نفس کے لیے, اصلاح نفس کے لیے. لہذا بخاری شریف کی روایت ہے حضور نے صحابہ کو بلایا کہ آؤ بھائی قریب ہو جاؤ, اس میں جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ الفاظ کہیں پہ نہ اسلام کا ذکر ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں, نہ یہ ذکر ہے کہ ہم جہاد کریں گے, اس روایت میں بخاری شریف کی روایت. بس یہ چیز ثابت ہو گئی, ہاں حضور جو بیعت فرماتے ہیں وہ یہ سنت ہے, یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ پوچھتا ہوں جنہوں نے نہیں کی, جو خلاف ہے اس کے, انہوں نے یہ سنت پوری کہاں سے کی, جو اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ سنت پہ عمل کہاں ہوا آپ کا, تو یہ تو پورا دین نہیں ہوا, دین تو مکمل نہیں ہوا آپ کا, کامیابی تو مکمل دین میں ہے. اللہ اکبر, پتہ نہیں کیا کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اور وہ دیکھیے یہ 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 بیعت کا ہر چیز کا ثبوت ہے, الحمدللہ ہم دیں گے, ہم غلام موجود ہیں بزرگوں کے, بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ وہ تصوف نہیں ہے جو تین اٹی کے مزار پہ ہے, وہ تصوف نہیں ہے جس میں عورتوں سے کوئی پردہ نہیں, قریب بلا کر خوب ماری جاتی ہے عورتوں کو, یہ وہ تصوف نہیں ہے, وہ تو پخانے میں بہا دینے کے قابل ہے. ہم صحیح تصوف جس کا ثبوت شریعت سے اور سنت سے ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ واجب ہے یا فرض کہہ لیجئے, واجب کو فرض کہنا جائز ہے, اسی لیے حضرت ثانوی نے فرض فرمایا ہے, فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ واجب کو فرض کہنا جائز ہے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے داڑھی رکھنا واجب نہیں فرض ہے, فرض, اس کو واجب نہ کہو, واجب سے بھی لوگ کہتے ہیں ہاں کوئی ایسی چیز ہوگی, فرماتے تھے فرض ہے, وہ جو فرض فرماتے تھے اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ واجب کو فرض کہنا جائز ہے. اور جس زمانے میں لوگ واجب کو ہی حقیر سمجھنے لگے تو پھر فرض کہو کہ فرض ہے یہ واجب نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بزرگوں کے پاس جانا بھی کافی نہیں جب تک ہم ان سے مشاورت نہ کریں, دنیا کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو, ہم تو ان کے ہاتھ میں ایسے بن جائیں جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے, وہ کیسے کپڑے اتارتا ہے, بلکہ کپڑے کیا اتارتا ہے, کاٹتا ہے وہ قینچی سے کپڑے مردے کے, پھر وہ کروٹیں دیتا ہے ادھر ادھر, اگر مردہ گئے او بھائی نہیں نہیں تکلیف ہو رہی ہے رہنے دو, تو پھر وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے. ہم تو مردہ بن جائیں نہلانے والے کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے, جیسے وہ چاہے کرے ہمیں, جو حکم دے, وہ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں, وہ کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں, اس طرح اصلاح ہوتی ہے نفس کی, ایسے تو نہیں ہوتی. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں ہے نا کہ بہت یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, اور حضرت شیخ نے اپنے آپ کو لکھا ہے فضائل رمضان میں, میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری, اپنے آپ کو غلام اور اپنے شیخ کو آقا لکھا ہے. یہ فضائل رمضان اٹھا کے دیکھ لو, فضائل اعمال جو ہم کتابیں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں, ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے جہاں دعوت کا کام ہوتا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنے مرشد کو اور شیخ کو, میرے آقا, وہ غلط ہے, سب غلط ہے, یہ مت ماری گئی ہے, ہماری مت ماری گئی ہے. حضرت شیخ کا علم زیادہ ہے یا ہمارا علم زیادہ ہے, وہ بڑے بزرگ تھے یا ہم ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا اس چیز کا کسی شیخ کا, تو ہم کہاں سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محتاج نہیں ہیں, سوچے تو صحیح. تو ان کو اپنی بیماریاں بتانا, جاء رجل من اصحاب رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشكا قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی آئے, حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکایت کی, اپنے دل کی بیماری بیان کی, دل کی بیماری شیخ کو بتا رہا ہے, مرید جو ہم آج کل کی زمان میں یوں کہہ لیں بھائی, کہ میرا دل سخت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, علاج بتایا, علاج فرمایا کہ انسح رأس الیتیم, جب کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, وأطعم المسکین, مساکین کو کھانا کھلاؤ, مساکین کو غربا کو کھانا کھلاؤ, تمہارا دل نرم ہو جائے. یہ علاج بتایا, یہ دلیل ہے, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ صحابہ آ کر اپنے دل کی بیماریاں خرابیاں اپنے گناہ بتایا کرتے تھے حضور کو, اور حضور انہیں علاج بتایا کرتے تھے. بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اگر اللہ والا بننا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا, ہم اپنے گناہ بتائیں, اپنا سارا کچھ کھول کے رکھ دیں کہ ہمیں یہی خرابیاں ہیں ہمارے اندر, ان کو آپ علاج بتا دیجیے, جو علاج بتایا جائے اس پہ عمل کریں, بس ہم اللہ والے ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر کے پاس ہم ایک دفعہ جاتے ہیں, بخار ہو گیا تو اب دو چار سال بعد پھر بخار ہو جاتا ہے, ہر سال ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو بخار, تو دوبارہ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بس پھر نہیں ہوگا, تو ایک دفعہ تکبر ہوا دوبارہ نہیں ہو سکتا, اس کا علاج کرا لیا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہے. ایک دفعہ غیبت کا مرض تھا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا, دوبارہ جیسے بخار دوبارہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر وقت ہم شیخ کے محتاج ہیں, لہذا اسی لیے ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو دوسرا شیخ تلاش کرنا واجب ہے, دوسرے شیخ کا دامن پکڑنا واجب ہے, دیکھیں صحابہ نے حضور کی صحبت اٹھائی, حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ, مگر پھر بھی حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر کی صحبت میں, کوئی سیکھے تو ان لوگوں سے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم بس اسی پر بس ہے, اسی پر بس ہے, اور جو نہ مانے وہ پھر وہ بے بس ہے, اس کو بس نہیں ملے گی جس جو بس جنت تک لے جانے والی ہو. بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, جو نہ مانے اس کا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ دعا کر سکتے ہیں. ایسے کن ذہن کوڑ مغزوں کو اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے, اور اللہ ہی ان کو ہدایت دے جو اس بات کو نہیں مانتے. سبحانک اللہم وبحمد, اللہ تک پہنچنے کے لیے فہم سلیم, قلب سلیم اور عقل سلیم کی ضرورت ہے. جس کی سمجھ میں ہی کھوٹ ہو, دل میں کھوٹ ہو اور عقل میں کھوٹ ہو, عقل کوری ہو اس کی, عقل سے کورا ہو تو کہاں سے سمجھے گا وہ. اس کو تو پہلے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سمجھا دیجئے, صحیح راستہ عطا فرما دیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.